এবার ফের দূর থেকে আমার সম্মান
کم سے کم موجودہ ذہنوں کے اندر خدا نصیب کر دے تو شاید سمجھ جائیں گے،
لیکن کم سے کم موجودہ صورتحال میں شاید ہمیں نہ سمجھ میں آ سکے کہ آگے جو کچھ ہے وہ تفصیلاً کیا ہے، لیکن اجمالاً اگر پتہ نہ چل سکے تو پھر آگے چلنا بہت مشکل ہے. قرآن مجید نماز کے لیے فرماتا ہے انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز پڑھنا بہت سخت ہے، نماز بہت سخت ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خدا کا خشوع ہے، خوف ہو، خوف و خشوع نہ ہو نماز پڑھنا سخت ہے. دین پہ چلنا کیسا ہے؟ دین پہ چلنا تو بہت سخت ہے. اگر کسی کے سامنے واضح نہ ہو کہ دین پہ چلنے میں فائدے کیا ہیں، دین کا ہدف کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، تو وہ جتنا دین پہ عمل کرے گا اپنے اندر کڑتا رہے گا کہ میں نے دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو محروم کر لیا. بہت سارے ہمارے جوانوں کی طرح جب ان سے کہتے ہیں میوزک مت سنو تو وہ سمجھتے ہیں ہم محروم رہ گئے، دوسرے تو میوزک کے مزے لے رہے ہیں ہم نہیں لے رہے. بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح جن سے کوئی کہے کہ بھائی دین کے نام پہ غلط پیسہ مت کماؤ، تو وہ سمجھتے ہیں دوسرے کو تو عیاشی مل گئی ہے کہ وہ جتنا کمانا چاہے غلط صحیح کما سکتا ہے، ہم نہیں کما سکتے. تو نہ صرف یہ کہ خدا تعالیٰ کے تابع دار نہیں بنتے، نعوذ باللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ، وہ خدا کے احسان جما لے اس کہ ہم نے تیرے دین پہ عمل کر دیا. اچھا، اس خدا پہ احسان جمانے کو لے کر آتے ہیں پھر دینداروں کے چہرے پر بھی احسان جماتے ہیں، دیکھو ہم نے تمہارے دین پہ عمل کر دیا. اور اس سے بدتر وہ ہوتا ہے کہ کوئی دین کے نام پہ کوئی عمل کر کے قوم پہ احسان جمائے کہ دیکھو میں نے تمہاری ہی خدمت کر دی. یہ سب کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ نہیں سمجھ سکے دین کیا ہے، دین کہاں پہنچانا چاہتا ہے. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، میں واقعی نہیں سمجھ سکا کہ جو چیزیں ہم دین کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں اپنا نام کیوں لکھتے ہیں. آئے فرشتے ثواب تقسیم کرنے میں نام لکھے بغیر سمجھ نہیں پائیں گے؟ یعنی میں سمجھتا ہوں ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جیسے اللہ کے نظام تقسیم ہمارے بینکنگ سسٹم کی طرح ہے کہ اکاؤنٹ نمبر غلط ڈل گیا تو پتہ نہیں کیسے کہاں سے کہاں چلے گا، یا نام نہیں لکھا ہوا تو بینک شک میں پڑ جائے گا کہ کس کے پیسے میں ڈالنا ہے. خدا کا نظام ایسا نہیں ہے. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں جب تک لاؤڈ اسپیکر سے نام اعلان نہیں ہوگا فرشتے کنفیوز رہیں گے اس کا سبب کہاں جانا ہے. بالآخر میں یہ سمجھتا اصل فرشتوں کو اس سے کوئی غرض رہتی ہوگی کہ لاؤڈ اسپیکر کا نام اعلان ہوا ہے یا نہیں، بلکہ میرا اپنا خیال الٹا ہوتا ہوگا. یعنی جیسے وہ سوچتے ہوں گے کہ لاؤڈ اسپیکر کا اناؤنس ہوا ہے تو کہتے ہوں گے آدھا تو یوں ہی ختم کر دیں، کیونکہ آدھا تو لوگوں کو دے دیا ہے اب باقی آدھا دے دیا جائے. اچھا، اس میں کئی مصلحتیں ہیں اناؤنس ہونے میں، لیکن چلیے اگر میں اناؤنسمنٹ کو قبول کر لوں جس کی مصیبت میں نہیں پھنستا، اگر مجھے دیا جائے تو پھر واقعی مسئلہ ہو جائے گا. کم سے کم کراچی میں ایک امام بارگاہ ایسا ہے جس نے ہمیں پڑھنے سے روکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے نام پڑھنے پر اعتراض کیا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ سخت معاملہ ہے، ہم لوگ دین کو نہیں سمجھ پاتے. اور دین کے نام پہ جو فنومنا ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں آ رہی ہیں، یہ سب چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اس معاشرے کو ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ دین کیا کرنا چاہتا ہے. بے سوچے سمجھے دین کے نام پہ چل رہا ہے، اس وجہ سے یہ ساری خرابیاں نصیب ہو رہی ہیں. تو اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے خدا کا منصوبہ کیا ہے، خدا ہمیں کس سمت لے جانا چاہتا ہے، اس پوری کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے، ہماری منزلت کیا ہے، تو پھر اپنے آپ کو اتنا سستا نہیں بیچیں گے، کچھ قیمت لگا کے بیچیں گے. اور مولا کو فرمان عرض کروں اور پھر اپنی گفتگو شروع کروں کہ مولا فرماتے ہیں تمہارا نفس بہت قیمتی ہے، جنت سے کم اس کی قیمت نہیں لگانا. مولا میں مانگے کے نام پہ درود بھیجے محمد و آل محمد. فرماتے ہیں تمہارا نفس قیمتی ہے، جنت سے کم قیمت نہیں لگانا. سب سے کم قیمت جنت ہے، سب سے کم جنت ہے. اس کا مطلب ہے آگے نہیں معلوم کیا کچھ ہے. ہم لوگوں کے لیے جنت ہی سب سے بڑی جگہ ہے. بہت نفیس ایک مکالمہ ہے، اللہ کے نبی نے کسی مستری کو بلایا اپنے گھر پہ اور کہا کہ ایک دیوار بنانا. ہم نہیں معلوم کیوں انبیاء کرام آئمہ اطہار علیہ السلام کی پرسنل لائف کو اسٹڈی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ویسے اسٹڈی کرتے ہی نہیں ہیں، ہم پرسنل لائف کو کہاں سے اسٹڈی کریں. اور دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ میرے جیسے بولنے والے اہل بیت کی روزمرہ کی زندگی کو بیان نہیں کرتے، صرف معجزاتی حصوں کو بیان کرتے. بہت کم آپ نے اہل بیت کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں روایات سنی ہوں گی، نہیں سناتے، صرف وہ سناتے ہیں جس میں کوئی معجزہ دکھائی دے۔ معجزہ شناخت کے لیے، اس کے بعد اصلی کام شروع ہوتا ہے۔ معجزہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کا خدا سے رابطہ ہے، ایسا رابطہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ معجزہ اس کام کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہی معجزہ ثابت ہوتا ہے، اس کے بعد اصلی کام شروع ہوتا ہے کہ اب یہ ہدایت کیا دیں گے۔ بس معجزہ سن لینا پورا عمل نہیں ہے، معجزہ مان لینا پورا عمل نہیں ہے، معجزے کے بعد اصلی کام شروع ہوگا۔ بس جیسے ہی میں نے آپ کی خدمت میں مثلا عرض کیا، مولا امین مومن شب ہجرت اللہ کے نبی کے بستر پہ سوئے، آپ نے معجزہ سنا کہ کس طرح سوئے، معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، اب تو شروع ہوا ہے۔ اب یہ پوچھنا ہوگا کہ مولا نے ہماری ہدایت کے لیے کیا ارشاد فرمایا، اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہوگا۔ آپ در خیبر اکھڑ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ نے در خیبر اکھڑنے کا معجزہ سن لیا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے؟ نہیں، آپ معجزے پہ عمل نہیں کر سکتے، معجزہ مولا امین مومنین کا ہے۔ میں اور آپ سنیں، اس کے سامنے سر جھکائیں اور سر جھکا کے مولا سے کہیں، مولا ہم آپ کے غلام ہیں، اب آپ جو سکھائیں گے ہم سیکھیں۔ معجزے کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب ہماری قوم معجزوں کو سننے کے بعد رک گئی اور اگلے مرحلے میں یہ نہیں پوچھا کہ مولا اب کرنا کیا، یہ نہیں پوچھا اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ تمام چیزیں پوچھنی پڑیں گی، مولا کرنا کیا۔ معجزے ہم معتقد ہیں، الحمدللہ رب العالمین، مولا امین مومنین کے سامنے سر جھکائے بیٹھے، لیکن سوال کریں کہ مولا ہم نے پوچھنا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولا امین مومنین فرمائے سلونی سلونی قبل ان تفقد، کیوں مولا نے فرمایا مجھ سے پوچھو؟ چونکہ لوگ شخصیت میں اتنے مدہوش ہو گئے تھے کہ سوال کرنا بھی بھولتے جا رہے تھے، اور مولا کو کہنا پڑا کہ پوچھنا ہے، پوچھو۔ اب تصور فرمائیے ہماری قوم بھی ایسی ہوتی، ہم شخصیت میں مدہوش ہیں، اور وہ شخصیت ہے اس قابل کہ اس کے سامنے سب کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، پھر مولا یاد دلاتے ہیں سلونی سلونی پوچھو، اور اب ہمیں پوچھنا ہوگا مولا زندگی میں کرنا کیا۔ بس مکالمہ اس کرتا ہوں، پھر گفتگو کی طرف جاتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والے اللہ کے نبی نے مستری کو بلایا، اس سے کہا میرے گھر کی جگہ یہ بنا، یا پتہ نہیں مسجد کی دیوار، میرے خیال میں روایت نے کہا گھر کی تھی یا مسجد کی، کہا یہ دیوار پڑی گئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا کام انجام دے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اجرت کتنی ہوگی؟ پہلے اجرت طے کرتے تھے۔ ایک روایت موجود ہے ہم نے دیکھی، جس میں امام معصوم نے اپنے ملازموں کو شدت سے ڈانٹا اس بات پہ کہ تم نے نوکر کو بلایا، اس سے پہلے اجرت کیوں نہیں طے کی، سخت ڈانٹا، اتنا ڈانٹا کہ جو کوئی دیکھنے والا تھا اس نے کہا مولا آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے ان کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ جب بھی کسی مزدور کو لے کے آؤ پہلے اجرت طے کرو، کیوں اجرت طے نہیں کرتے؟ فرمایا اگر اجرت طے نہیں کرو گے تو تم کتنا ہی زیادہ دیتے رہو وہ سوچے گا کہ مجھے کم ملا، مطمئن نہیں ہوگا، پہلے اجرت طے کر لو، پھر تھوڑا زیادہ دو گے خوش ہو جائے گا، زیادہ دو گے خوش ہوگا، ورنہ تم زیادہ بھی دیتے رہو گے خوش نہیں ہوگا، تو خوش کرنا چاہیے اور اس مزدور کے ساتھ اجرت طے کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی اجرت ہوگی؟ کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سے کام اجرت لیں گے، ہم اجرت نہیں لیں گے، ہم آپ کے لیے کام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے اصرار کیا کہ نہیں بتاؤ اجرت کتنی ہوگی؟ کہنے لگا نہیں میں نہیں لوں، میں چاہتا ہوں کہ میں خدمت کروں۔ اصرار کافی زیادہ ہوا، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ کام شروع کرو۔ جب وہ کام شروع کر رہا تھا تو گویا نبی وہیں کھڑے ہو گئے تاکہ تھوڑا سا اس کے ساتھ دلجوئی کریں، اس کو تھوڑا سا تھکاوٹ کا احساس شاید کم کرنے کے لیے، اس سے بات چیت شروع کر دی۔ اس سے بات چیت کی، اس سے پوچھا کبھی آپ نے اہل بیت کی یہ روزمرہ کی زندگی نہیں سنی ہوگی، پتا نہیں کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں سنا گیا؟ اچھا کیوں نہیں سناتے، اس میں نعرے ہی نہیں لگتے، اور ہمارے جیسے سنانے والے اس سے بہت گھبراتے ہیں کہ نعرے کیوں نہیں لگ رہے، صحیح؟ اور ہم اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ آپ نعرے نہ لگائیں، سکون سے سنیں، چونکہ آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے، آپ سیکھیں گے تو عمل کریں گے نا، آپ سیکھنا ہے۔ لیکن ایک نعرہ لگواتا ہوں تاکہ اسے نورانیت ملے، دل نرم ہو جائے سیکھنے کے لیے۔ درود بھیجے محمد والے محمد صلی اللہ کل کی بات ذہن میں رکھیے گا، آپ درود نہیں بھیجیں گے مجھے پتا چل جائے گا، اور میں مجبوراً درود بھیجوا دوں گا، جو نہیں درود بھیجتا نا اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں کہ اب تو بھیجے گا کہیں نہ کہیں۔ تو کہیں نہ کہیں بھیج دیتا ہے، نہیں بھیجے گا تو پھر مجھے کہنا پڑ جائے گا کہ بھائی ہم کوئی درود نہیں بھیج رہا ہے، مجھے میں کیوں محروم ہونے دوں کسی کو؟ ایک ثواب ہے، کسی کے چلانے سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، کانوں کے اوپر زور سے آواز آئے اس سے مجھے کیا نصیب ہونا، کون سا ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں ملے گا اس سے کہ کانوں سے کوئی بات زور سے ٹکرا، لیکن کم سے کم اتنا ہونا چاہیے محروم نہیں ہونا چاہیے ثواب سے، ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا دیوار کھڑی کرو، اس نے کہا اجرت نہیں لوں گا۔ نبی نے مخالفت میں فرمایا، تھوڑی دیر تک باتیں کرتا رہا، بہت ہوشیار آدمی تھا، بہت ہوشیار آدمی، اس نے سوچا میں نبی سے اجرت طے کروں گا تو نبی مجھے دو درہم چار درہم دیں گے، مانوں گا ختم ہو جائے گا، اجرت طے نہیں کروں بعد میں کچھ اور مانگوں گا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک نبی سے پلٹ کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں، تیز آدمی ہے واقعہ۔ اس نے دیکھا میں چار پانچ درہم لے کے کیا کروں گا، اللہ کے نبی کھڑے ہیں جنت تقسیم کرنے کے لیے، میں ایک جملہ بولوں شاید پسند آ جائے، جملہ بولنے ہی میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ کہ اللہ کے نبی کو اتنا آسان سمجھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دعا کروں گا تم عمل کرنا، ایسے جنت نہیں دے، میں دعا کروں گا تم عمل کرنا پھر جنت ملا۔ یہ طریقہ کار ہے، ہمیں پرسنل لائف سے سیکھنا پڑے گا، ان کی روزمرہ کی زندگی سے سیکھنا پڑے گا، دشمنوں سے کیسے کام کرتے تھے، دوستوں سے کیسے پیش آتے تھے، کسی کی تنبیہ کرنے لگتے تھے کیا کرتے تھے۔ ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، عربی میں کہتے ہیں الکلام یجر الکلام، کلام کلام کو گھسیٹتا رہتا ہے، تو یہ دوسرا کلام اس کو روکتے ہیں، یہاں پہ پھر اصلی گفتگو پہ آئیں گے کہ کہیں ٹائم ختم نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ کوئی شخص مولا آٹھویں امام سے ملنے گھر آیا، درود بھیجا، مولا آٹھویں امام کی شان عجیب ہے، کوئی کہیں اور زیادت پہ نہ پہنچاؤ ہم جیسا آٹھویں امام کے روز پہ پہنچ جاتا، نزدیک بھی ہے قرب بھی ہے جانا بھی آسان، سرکار نے کتنی پناہ دی گئی سب کو، اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ جس معصوم کی زیارت ہوتی ہے ان آٹھویں امام کی، سب سے زیادہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ سید الشہداء کا روزہ کبھی تاریخ میں بند ہوا ہے، کئی دفعہ بند ہوا ہے، آٹھویں امام کا روزہ بند نہیں ہوا ہے۔ یہ فقرا کہا جائے، یہ فقرا کہا جائے کہ کچھ نہ ہو یہ تو ہے، یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اور مولا کی بہن بھی کریمہ اہل بیت، کریمہ اہل بیت۔ ہاں صاحب صرف ذاتی چیز بتاتا ہوں، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، جب طالب علم ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو اللہ جانتا ہے کیا ہو جاتا ہے، تو طالب علم میں بڑی غربت اٹھانی پڑتی ہے، بہت غربت اٹھانی پڑتی ہے، یعنی وہ پہلے تو اور بھی بہت برا تھا، اب تو خیر کچھ اور ہی ہو گیا۔ اب تو میرا اپنا بیٹا خوب میں پڑھتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی تم تو فور اسٹار ہوٹل میں پڑھتے ہو، تمہارا تو لگتا ہی نہیں کہ مدرسے میں پڑھتے ہو، پر پہلے تو ہمارے زمانے میں بھی سختی تھی، ہم سے پہلے بہت زیادہ سختی تھی، ہمارے زمانے میں سختی تھی، اور معمولاً غربت میں ہوتے تھے، معمولاً غربت میں ہوتے تھے، پھر کہیں شادی وادی ہو گئی تو پھر ماں صاحب سمجھ میں نہیں آتا تھا اب کیا ہوگا، تو پہلے تو خود جھیل رہے تھے، اب بھی بچوں کو بھی جھیلنا ہے۔ اور بات اوقات کیا ہوتا تھا، کسی کے پاس ایڈوانس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے گھر کے، کسی کے پاس کرایہ دینے کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ اچھا پوچھتے تھے بھائی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں ایڈوانس دینے کے لیے، بتاتا تھا بھائی اتنے پیسے میں لے گھر ڈھونڈ دو، تو بعض اوقات تم کہتے تھے بھائی اتنے ایڈوانس میں گھر ملتا ہی نہیں یہاں پہ، تمہیں کہاں سے مل جائے گا، اور بیچارہ طالب علم کہاں جائے، اس کو تو چاہیے گھر۔ لیکن ہاں یقین مانے، چاہے کسی کے پاس ہوں چاہے کسی کے پاس نہ ہوں، یہ کریمہ سب کو بات کرتی تھی، سب کو پتا نہیں، سب کو ملتا تھا، ہم نے غریب سے غریب طالب علم کو بھی دیکھا ہے گزارتا تھا، امیر سے امیر کو بھی دیکھا ہے گزارتا تھا، اور سب بیوی کے ساتھ کرنا تھا۔ اس پہ اتنا یقین ہو گیا تھا، پھر ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ تھوڑے سینئر ہو گئے تھے تو ہمارا کوئی جونیئر شادی کر کے آتا تھا، بڑا پریشان ہو رہا ہوتا تھا، تو ہم اس سے کہتے تھے بھائی تجھ سے زیادہ غریب ہم نے دیکھے، ان کو گھر ملے، پریشان مت ہو، یہ قوم ہے، یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہاں سب کو ملنا ہے، یہ بیوی کے سب کہنا ہے، بیوی اور ان کے بھائی کے نام پر، تمام اہل بیت کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کل مولا کے پاس آئے پھر پوچھنے کے لیے، رات کو دیر ہو گئی، مہمان خانہ زمانے میں مہمان خانے گھر کے برابر نہیں ہوتے تھے، گھر سے تھوڑا پہلے ہوتے تھے، यानी मेन घर में एंटर होने के लिए पहले सहन से गुजरना पड़ता था, बड़ा सा सहन होता था। पहले पहले मेहमान खाना आता था जिसको बरसगीर जमान में एनेक्सी कहा जाता था, और बारह माह मेहमान खाना के, तो पहले वो आता था, फिर सहन आता था, फिर घर आता था, फिर घर वालों की जगह होती थी। तो मेहमान खाने में था वो, इमाम से कुछ सवाल कर रहा था। सवाल करते करते देर हो गई, रात की काफी देर हो गई। देर हो गई तो जब सवाल जब खत्म हुए तो उसने कहा मौला मैं रुखसत होता हूँ। मौला फरमाया कि शब देर हो गई है, तुम यहीं पर रुक जाओ। अब आप और मैं सोच नहीं सकते कि किसी शिया को इमाम मासूम कह दे मेरे घर पर रुक जाओ, हम और आप सोच नहीं पाएंगे। साहब वो क्या कहता कि नहीं रुको, हाँ मौला मैं तो रुक तो तैयार। रुके रुके, इमाम अंदर चले गए घर के अंदर। ये उठा इस बंदा खुदा ने सबसे पहले शुक्राने की नमाज पढ़ी, शुक्राने की नमाज पढ़ी, सजदे में गया और कहा खुदाए तेरी कितनी शान है, तूने मासूम के घर में मेहमान बनना नसीब कर दिया, और बड़ा शुक्र किया। इसने शुक्र कर रहा था इतने दिन इमाम तशरीफ लाए। रिवायत सुनिएगा, उसकी पसली में जरा सा पांव से धक्का दिया, जरा सा धक्का दिया और कहा हमारा तुम्हें यहाँ रुकाना तुम्हें मगरूर न कर दे, गुरूर में मुबतला नहीं होना। कभी बाहर जाकर हमारे दोस्तों के सामने कहो कि मेरा मकाम हो गया। इतनी इतनी बातें भी तवज्जो फरमाते थे कि हमारा शिया कहीं गुरूर में मुबतला ना हो जाए, इसलाह करते थे। मुझे समझ में नहीं आता यहाँ किसी को कोई ख्वाब नजर आता है पूरी दुनिया को बता देता है। अरे वाकई यही होना चाहिए। अगर आपको मिसाल के तौर पर अमानतन कोई चीज दिखाई गई है बताई गई है तो इसलिए होती है कि आप लाउड स्पीकर पे खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने खड़े हो जाए और उससे नजराने अकीदत भी वसूल करना शुरू कर दें, फिर अगला क्या नसीब होता है आपको? मानवीय रुक जाएगी, तरक्की रुक जाती है तो, क्योंकि आपने संभाला ही नहीं। असमें साहिबाने सिर होते हैं जिनको सब कुछ मिल रहा होता है, राज संभालने वाले लोग होते हैं जिनको मिल रहा होता है। तो ये हमारी कौम का तरीकेकार दो बातों क्रिटिसिज्म कर दिया। एक तो ये कि सवाब करने पर अनाउंसमेंट करना, ये हमेशा में नहीं आता। यहाँ जो अनाउंसमेंट हो रही है किसी और मसले से हो रही है, उसकी बहुत सारी मसलियतें हो सकती हैं, नाम लिखवाना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, आज तक समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये कि और उसमें बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं, वो एक्सक्यूज भी मुझे समझ में नहीं आया, उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर सकता हूँ लेकिन फिलहाल उसका मौका नहीं है। तो दूसरी बात यह अर्ज की कि अगर अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की तरफ से आपको कोई लुत्फ नसीब हुआ है उसको सब लोगों को पहुँचाना, सब लोगों को उसके सामने कहकर फख्र फरोशी करना, इसमें हमें कोई मसलहत समझ में नहीं आती, इसमें ये खिलाफ मसलहत है बिल्कुल। अपनी गुफ्तगू वापस आते हैं, हदफ खुदा क्या है इस पूरे निज़ाम से और उसने क्यों खल्क फरमाया। दुरूद भेजे मुहम्मद वाले पर बहुत अच्छा सवाल किसी ने कहा कि ये तो हम बयान कर रहे हैं कि हमें खल्क होने के बाद क्या करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सवाल बाकी है कि खुदा ने क्यों खल्क किया है, खुदा की क्या मसलहत है कि उसने खल्क किया है। दो अलग सवाल है, एक है कि खुदा ने क्यों खल्क किया है, उसको क्या मिलना है इससे, जो हम लोग अवामी जबान बोलते हैं। हमारी अवामी जबान के तकरीबन 100% तकरीबन जुमले अल्लाह पर फिट नहीं हो सकते, सब के सब नाकस है। मतलब मैंने आपसे कहा अल्लाह का मनसूबा क्या है, असल मंसूबे का मतलब ऐसा है जो खुदा पे सादिक नहीं आएगा, वो खुदा पे सादिक नहीं आता। लेकिन हम क्या करें, हमारी जबान कोई वही की जबान थोड़ी है, और हत्ता वही की जबान भी जब आवाम को समझाने लगती है तो वो कुछ ना कुछ तशबीहात इस्तेआरे किनाये इस्तेमाल करते हैं, हमारी जबान में ताकत नहीं। तो हम जब खुदा नमचाल के लिए कोई चीज अर्ज करते हैं तो उसमें वो नकाइस आ जाते हैं जो बंदों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम इसको तहमुल कर रहे होते हैं और इसको हम कह देते हैं कि ये मुसामहा है, ये हर जबान का एक मुसामहा होता है और ये वो मुश्किल है जो हमारी जबान के साथ है। खुदा का क्या हदफ पूरा हो रहा है इसमें, खुदा का क्या मकसद है, इस बात को समझने के लिए हमें एक गुफ्तगू से गुजारना पड़ता है, एक बहस से गुजारना पड़ता है। उस बहस को समझाने के लिए एक मिसाल देते हैं मामूलन। हमने देखा है कि अकायद की कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसी हैं जिनको सिवाय मिसाल के समझाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, तो हम एक मिसाल देते हैं, उस मिसाल को तदबीर करते हैं खुदा ने मिसाल को, उसके जरिए समझ में आता है कि खुदा ने क्यों खल्क किया है, उसे क्या मिलना है। दुरूद भेजेगा मुहम्मद वाले पर फर्स्ट। फरमाइए आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और एक मांगने वाला वहां बैठा हुआ है, صحیح. کیا اس بات پر 100% یقین کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ دیں گے؟ ہمیشہ دیں گے نہیں. کیوں کیوں نہیں دیں گے؟ نمبر ایک, ممکن ہے کہ وہ مانگ رہا ہو, آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ مانگ رہا ہے, پتہ ہی نہ چلا. صحیح. یہ کیا کمی ہوئی؟ یہ علم کی کمی ہوئی. علم کے اندر نقص آیا, جس کو پاکستان میں زیادہ تر نقص کہتے ہیں, جبکہ نقص صحیح ہے. علم کے اندر نقص آیا ہے اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں چلا کہ یہ سامنے والا مانگ رہا ہے. صحیح. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ مانگ تو رہا ہے لیکن آپ کو یقین نہیں ہو پایا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. صحیح. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, وہ اس نے مانگا اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مانگ رہا ہے, اس حد تک تو علم ہے آپ کے پاس, لیکن آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ آیا اس کو صاحب استحقاق سمجھوں یا صاحب استحقاق نہ سمجھوں. پھر علم کی کمی آ گئی. اچھا, اگر علم ہو اس صورت میں تو کیا ہوگا؟ پہلی صورت میں اگر علم ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مانگ رہا ہے, اور دوسری صورت میں علم ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی مستحق ہے, مثال کے طور پر اس کا حق ہے کہ یہ مانگے. صحیح. یہ دو باتیں ہو گئیں. جو رکاوٹیں تھیں وہ اس مرحلے میں رکاوٹ علم تھی, اور اگر علم دونوں طرف سے پورا ہو جائے, اس کا مانگنا اور اس کا استحقاق, تو آپ اس کو دے دیں گے. اچھا, اب کیا ان دونوں علم کے ہوتے ہوئے 100% ہمیشہ دے دیں گے؟ نہیں. اب کیا کمی ہو سکتی ہے؟ ہاں, اور بھی بہت ساری کمی ہو سکتی. آپ نے دینے کا ارادہ کیا, آپ کے اپنے پاس نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. اب نہیں ہونے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہو اس کی خود آپ کو ضرورت ہو. صحیح. یہاں پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں خود محتاج ہونا. خود محتاج ہونا کہ بھائی, یا میں محتاج ہوں اس بات کا کہ میرے پاس بالکل نہیں ہے, تو میں محتاج ہوں اور میری احتیاط بہت شدید ہے, میں خود مانگنے والا ہوں ایکچولی. ٹھیک ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ ہے تو صحیح لیکن اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو بھی دے دوں, میری اپنی ضرورت ہے, اس میں بھی احتیاط ہے. اچھا, اس احتیاط کے مقابلے میں کیا ہو سکتا تھا؟ اس احتیاط کے مقابلے میں یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہو کہ جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو. آپ غنی ہو, آپ غنی ہو تو غنی ہو تو آپ دے دیں گے مثال کے طور پر. ٹھیک. اب کیا ہمیشہ دے دیں گے؟ نہیں. وہ کیوں نہیں, اب کیوں نہیں دیں گے؟ اب اس سے نہیں دیں گے کہ ممکن آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ٹھیک ہے کہ میرے پاس ایسا تو نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے اس کی ضرورت ہے, لیکن مستقبل کا مجھے خطرہ ہے شاید کبھی ضرورت پڑ جائے, زیادہ میں نہیں دوں گا. صحیح. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک خوف ہے, ایک خوف ہے, اور یہ خوف کس جگہ سے؟ یہ خوف ناشی ہو رہا ہے, یہ نکل رہا ہے ضعف سے, کمزوری سے. تو اگر آپ کے پاس بہت طاقت ہو تو پھر چاہ سکے آپ دے دیں. بس پہلے دو مرحلے میں رکاوٹ تھی جہل, اس کے مقابلے میں تھا علم. دوسرے مرحلے میں رکاوٹ تھی کمزوری, اور اس کے مقابلے میں ہے طاقت. محتاج اور غنی, یہ تین مراحل تھے جو آپ نے طے کر لیے. اچھا, آپ ہمیشہ دے دیں گے؟ نہیں. ابھی بھی ایک مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں, آپ کسی کے نہیں کہہ رہے, کسی اور کا مسئلہ ہے, شاید کنجوس ہے. باقی تو سب صحیح ہے, پیسہ بے تحاشا ہے, کمی بھی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں ہے, خطرہ بھی نہیں ہے, لیکن طبیعت میں کنجوس آدمی ہے, 10 روپے دیتے بھی جان جاتی ہے, نہیں دیتا. اچھا, اس کے مقابلے میں, اس کمی کے مقابلے میں کیا ہے؟ کوئی کنجوس نہ ہو, سخی ہو, دے دے. صحیح. بس علم, کمزوری, طاقت ہے اور کنجوسی اور سخاوت. اچھا, اب 100% دے دے گا؟ نہیں. اب کیا مشکل؟ اب یہ مشکل باقی, ممکن ہے اس کے اوپر کسی نے جبر کیا ہو, دے گا تو مار دوں گا. دینا چاہتا ہے, اس کو پتا ہے لیکن میں دے دوں گا تو کوئی مارے گا مجھے. اب اس کے مقابلے یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں جبر اور مجبور. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں صاحب اختیار, آزاد, قدیر. قدیر بہت زیادہ طاقت ہے, کوئی اس کے اوپر اختیار کسی کا نہیں, اس کا اپنا اختیار, صاحب قدرت. اچھا, اگر کسی کے اندر یہ ساری صفتیں ہوں, علم بے حد و حساب, لا محدود علم, لا محدود قدرت ہے, سخاوت ہی سخاوت ہے, فیاضی ہی فیاضی ہے, اور کسی کے جبر کا کوئی امکان نہیں, اب دے گا یا نہیں دے گا, अब अगर कोई पॉसिबिलिटी आपको समझ में आती हो तो उसको इस तरह दूर कर लीजिएगा कि वो भी एक नक्स होगी जिसकी वजह से आप कह रहे होंगे कि वो नहीं देगा, और खुदा में कोई नक्स नहीं। अगर खुदा में कोई नक्स नहीं है तो क्या साबित हुआ? अगर उसके अंदर जहल नहीं है, अगर उसके अंदर साफ नहीं है, एहतियाज नहीं है, उसके अंदर जबर नहीं है, उसके अंदर कंजूसी नहीं है, इस सब के मुकाबले में है, तो फिर देना कतई है, 100% दे देगा, 100% देगा। अच्छा, अब एक सवाल है, खुदा मखलूक खल्क करेगा या नहीं करेगा? कतई खल्क करेगा। क्यों? आप कहेंगे भाई इसने मखलूक क्यों खल्क किए? हम कहेंगे ये मत पूछो कि क्यों खल्क किए, ये बताओ क्यों खल्क ना करे। भाई क्यों खल्क ना करे? इल्म है कि ये मखलूक बन सकती है, ताकत उसके अंदर भी हद हिसाब है, ज़ाफ नहीं है, कंजूसी नहीं है, जबर नहीं है, तो मखलूक खल्क क्यों नहीं करेगा? उसकी तबीयत ऐसी है। ये सब जुमला गलत है खुदा के मामले, लेकिन हम मजबूर हैं, इसके मुकाबले कोई रास्ता नहीं हमारे पास। उसकी जात ऐसी है, उसकी जात की सिफात ऐसी है कि इसके सिवा कोई इम्कान नहीं है कि वो मखलूक को खल्क करे, इसके सिवा कोई इम्कान नहीं है कि वो मखलूक खल्क करेगा। अब सिर्फ एक सवाल रह गया, साहब आप पैसा बेतहाशा है, सारी सिफतें अंदर है, एक क्वेश्चन बाकी है, कितना देगा इसे? मसलन आप कहें भाई 100 रुपये दे दे, 1000 दे दो, क्या मसला है? चलो 1000 दे दो, तो मैं कहूंगा 1,00,000 दे दो। आप कहेंगे 1,00,000 देगा तो उसके पास कमी होगी, फर्ज है कि उसके पास कोई कमी नहीं होगी, तो 1,00,00,000 दे दे, 10 करोड़ दे, 1 अरब दे, कितना देगा? तो हम कहते हैं कि भाई चूंकि वो सफी है तो वो देने में रोकेगा नहीं, खजाना उसका खत्म होने का नहीं है, ताकत उसके अंदर बेतहाशा है, सिर्फ एक रुकावट है जिसपे वो रुकेगा, वो सिर्फ ये पूछेगा तेरे पास कितना लेने की ताकत है, बस उससे ये पूछेगा मैं तो सब कुछ देने को तैयार हूं, तू बता तू कितना उठा पाएगा, मैं सब कुछ देने को तैयार
हूं।
अब एक नफीस मरहला दाखिल होता है, बहुत खूबसूरत मरहला दाखिल होता है इस गुफ्तगू का। आपने अब तक समाप्त फरमाया और आप इसके साथ में तवज्जो दे रहे हैं, अहले बैत का जिक्र करेंगे ताकि दिल की नूरानियत बढ़ेगी और तवज्जो भी बढ़ेगी। दुरूद भेजें मुहम्मद वाले मोहम्मद साहब। ऐसा हुआ कि देने वाले ने कहा भाई तू कितना ले सकता है? लेने वाले ने कहा कि जितना मुमकिन है, जितना अकल ने आ सके के दिया जा सकता है मैं लूंगा। अच्छा, अब खुदा ने कितना देना है? खुदा ने इतना देना है जितना मुमकिन है, जितना मुमकिन है सब दे देगा। अच्छा, उसने एक मखलूक को ऐसा दिया, ऐसा दिया कि सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। अच्छा, कितना दिया उसने? काउंट में नहीं आ रहा है, सिर्फ एक बात रह गई है, खुदा खालिक है और ये मखलूक है, बाकी सब इसके पास है। इतना दिया है, इतना दिया है कि उस लेने वाले में और इस देने वाले में सिर्फ एक फर्क रह गया है, ये खालिक है, वो मखलूक है, बाकी सब एक ही है, ये नफ्स नबी और उसके वसी की जात है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद आना व अली मिन नूर वाहिद, ये नफ्स नदी है और उसका वसी है, सब कुछ यहां पर है, सिर्फ एक फर्क के साथ है, खुदा खालिक है और ये मखलूक, बाकी सब वही है, बाकी सब वही है। चलिए जनाब, जरूरत के मुताबिक जितना देना था सब दे दिया। अच्छा, ऐ खुदाया तूने एक मखलूक को सब कुछ दे दिया, इससे कम पर भी कुछ है? तो कहते हैं हाँ ठीक है, एक लेवल तो फिल हो गया, ये तो सब हो गया, इससे कम पर दू? हाँ, खुदा की तरफ से तो कोई मुश्किल नहीं, वो सिर्फ एक क्वेश्चन करेगा, कोई लेने वाला है तो दे दूंगा, कोई मसला नहीं, बस आप एक लेवल जहन में कम कर लीजिए, अब यहाँ पे हमारे पास कोई ताकत नहीं कि वो लेवल जो कम हुआ होगा वो क्या कम हुआ होगा, हमें नहीं मालूम। ہماری عقل اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ عاجز ہے اس بات سے درک کرے کہ اگلے لیول پر آنے میں کیا ہوا ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتا. البتہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ہماری عقل یہ کہتی ہے یہاں پر کچھ ایسے اسرار ہوں گے جو ہم جیسوں کو کبھی نصیب نہیں ہو پائیں گے، ہم جیسوں کو کبھی سمجھ میں نہیں آ پائیں گے، کچھ ایسے اسرار ہوں گے جو کبھی سمجھ میں نہیں آ پائیں گے، جن کو خود پہلے نمبر پہ لینے والا کہے گا یہاں کوئی راز ہے جو تمہاری عقل میں نہیں آئے گا. اور اس پہلے درجے میں مخلوق اول نے ہم سے کہا ہے کہ یہاں لینے والوں میں کوئی ایک جگہ ایسی ہے جو صرف راز ہے، کسی کو نہیں پتا اس میں کیا لیا ہے. اور وہ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ تو سر من اسرار اللہ تعالی، درود بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فما ہی سر من اسرار اللہ تعالی، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کیا ہوا ہے یہ راز؟ ختم بالمعاملہ. ظاہر ہے اللہ کے نبی اگر فرما رہے ہیں کہ یہ راز ہے تو پھر کہاں طاقت بشری میں کس راز کو کشف کر سکے؟ کسی کے پاس کوئی دم مارنے کی جرات نہیں کہ سمجھ سکے کہ یہاں کیا ہوا. صحیح. اچھا اب میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ اس پہ ہم نے کافی وقت لگایا اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں ہوا کیا. اللہ نے ایک مخلوق کو کہا تو جتنا دے سکتا ہے وہ دے دیا، اور وہ جو کچھ تھا وہ دے دیا، صرف ایک فرق خدا خالق اور یہ مخلوق. پھر درجات کم کرتا رہا، درجات کم کرتا رہا، جن کے اسٹیپس کا بھی ہمیں کوئی علم نہیں ہے، راز کیا ہے اس کے اندر یہ بھی ہمیں نہیں پتا. اب ہم یہ سوچتے ہیں یہ تو سب سے اوپر کی مخلوق تھی. کل آپ کی خدمت میں مخلوقات کے درجات عرض ہوئے تھے، ہم نے کہا تھا ایک سب سے نیچے کی مخلوق ہے جس کے پاس کوئی کمال نہیں ہے، صرف ایک کمال ہے کہ وہ ہے بس. اور ہم نے پتھر تعبیر کیے تھے جمع دار کہ ان میں صرف ایک کمال ہے کہ یہ ہیں. البتہ ہم نے خود ہی اس کو نقص بھی کیا تھا، ہم نے کہا تھا نہیں اس سے زیادہ کمالات ہیں، ہماری عقل نہیں پہنچ رہی. لیکن ہم فرضیے کو لے لیتے ہیں اس طرح جو عرف میں رائج ہے. عرف میں رائج یہ ہے کہ اس میں صرف ایک کمال ہے، اور وہ کمال یہ ہے کہ یہ ہے بس. ایک تو آپ کو بہت اعلیٰ مخلوق پتہ چلی جو مخلوق اول ہے، اس کو ہم مخلوق اول کہتے ہیں. مخلوق اول نبی اور ان کا وسیع، اس پہ سب کچھ ہے خالق مخلوق کے فرق کے ساتھ. اور ایک آپ کو مخلوق نیچے کی پتہ چلی جس میں کچھ نہیں ہے، صرف ایک وجود کے ساتھ کہ بس وہی ایک کمال ہے اس کے اندر. اچھا اب بیچ میں کتنے امکانات ہیں، کتنی پوسیبلٹیز ہیں بیچ میں مخلوقات کی؟ جتنی درجات وجودی جتنے بھی ہمیں کیا معلوم، ایک کروڑ ایک ارب کہنا بھی کم ہے، ایک کروڑ ایک ارب کہنا بھی کم ہے، چونکہ ہمیں نہیں معلوم کائنات کے کمالات کتنے ہیں اور ان کمالات کو خدا تعالیٰ نے کتنے مراحل کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے. شاید ایک کروڑ ہوں، شاید دس کروڑ ہوں، شاید ایک ارب ہوں، شاید دس ارب ہوں. عقل صرف ایک قانون جانتی ہے، ہر وہ مخلوق اس قانون کو خوب سماعت فرمائیں گے، پہلے ہم اس کو ثابت کر چکے ہیں، ابھی اس پہ لاؤڈ کر رہے ہیں. ہر وہ مخلوق جس کے خلق ہونے کا امکان ہوگا خدا قطعاً خلق کر دے گا. ہر وہ مخلوق جس کے خلق ہونے کا امکان ہوگا قطعاً خدا خلق کرے گا. کیوں خلق کرے گا؟ چونکہ وہ سخی ہے، چونکہ وہ علیم ہے، چونکہ وہ قدیر ہے، اور چونکہ عطا اس کی عادت ہے، وہ کبھی دینے سے نہیں رکے گا. ہر وہ مخلوق جس کے خلق ہونے کا امکان ہوا خدا خلق کرے گا، نہ کرے تو نقص آتا ہے خدا کے اوپر کہ تو نے کیوں خلق نہیں کیا. صحیح، خدا تو خلق کرے گا. اچھا اب سوال یہ، کوئی ایسی مخلوق خلق کرے گا جس میں سارے کمالات ہوں؟ کرے گا اور کر دیا. کوئی مخلوق خلق کرے گا جس میں کوئی کمال نہ ہو؟ کرے گا اور کر دیا. مخلوق خلق کرے گا جو ان کے بیچ بیچ میں ہو؟ کرے گا اور کر دیا. کوئی مخلوق خلق کرے گا جو پیدائش میں کچھ نہ ہو، بعد میں کمالات لے؟ یہ بھی کرے گا، کر دیا ہے. کوئی مخلوق خلق کرے گا جو پیدائش میں کچھ نہ ہو، چاہے تو اوپر جائے چاہے تو نیچے آئے؟ وہ ہم اور ہم ہیں، ہم انسان. امکان ہے نا، امکان ہے تو خلق ہو گئے. ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ انسان خلق نہ ہوتا، چونکہ انسان نظام خلقت میں ایک امکان تھا. اور خدا اگر انسان کو خلق نہ کرتا تو خلقت پہ سوال تھا، کیوں خلق نہیں کیا جبکہ امکان تھا؟ قدیر بھی تھا، علیم بھی تھا، فیاض بھی تھا، سب کچھ تھا، تو کیوں خلق نہ کرتا؟ کیا خلق کرتا؟ ایک ایسی مخلوق خلق کرتا جو پیدائش میں صفر ہو، چاہے تو آسمانوں تک پہنچے، چاہے تو جانوروں سے زیادہ پس ہو جائے، امکان تھا نا، کر دیا ہمارا قلب ہو. اچھا اب جب آپ یہاں تک آ گئے، اب معاملے کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. اگر کوئی یہاں تک سمجھ گیا ہے تو باقی معاملے کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد علی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم.
صاحب فرض کیجئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی کیا کوئی دنیا میں کوئی ایسی گاڑی بنا سکتا ہے جو 60 میل فی گھنٹہ چلے؟ تو آپ کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے، بنی ہوئی ہے. کوئی ایسی گاڑی بنا سکتا ہے جو 600 میل فی گھنٹہ چلے؟ ہاں بنا سکتا ہے. کوئی ایسی گاڑی بنا سکتا ہے کہ جو زمین پہ نہ چلے ہوا میں چلے؟ ہاں ہوائی جہاز کہتے ہیں اسے. کوئی ایسا بنا سکتا ہے جو پانی پہ چلے؟ ہاں بنا سکتا ہے، جب کشتی اور پانی کے جہاز کہتے ہیں. کوئی ایسا بنا سکتا ہے جس میں تینوں؟ ہاں بنا سکتا ہے، بنی ہوئی بھی ہے. اچھا اگر تینوں ہوئی تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس کو پانی پہ چلانے کے لیے بھی آپ کو کچھ چاہیے ہوگا، ہوا میں اڑانے کے لیے بھی بندوبست چاہیے ہوگا، اور زمین پہ چلانے کے لیے بندوبست چاہیے ہوگا. چاہیے ہوگا نا، کیونکہ جب آپ نے فرض کیا ہے کہ وہ تین جگہ پہ کام آئے تو تینوں کے وسیلے بھی ڈالنے پڑے گی اس کے اندر. اب آپ نے یہ طے کیا تھا کہ انسان ایسی مخلوق ہو جو چاہے تو اوپر جائے، چاہے تو نیچے آئے، تو اس کے اندر خیر بھی رکھے گا اور شر بھی رکھے گا، اس کے اندر روح بھی رکھے گا اور بدن بھی رکھے گا. اب یہ وہ سوال ہے جو میں نے دوسرا جواب دیا جو آج کیا گیا تھا کہ خدا نے شر کیوں رکھا ہے انسان کے اندر؟ شر نہیں رکھا ہے، شر کی صلاحیت رکھی ہے. شر پہ چلے میں اور آپ ہیں، اس نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ شر پہ چلنا، اس نے شر کی صلاحیت رکھی تھی. اچھا ممکن ہے کوئی پوچھا بھائی شر کی صلاحیت کیوں رکھی؟ اگر شر کی صلاحیت نہیں رکھتا تو فرشتے بنانا تھا، وہ اسٹیٹس کچھ اور تھا، وہ علیحدہ بنا چکا ہے. ابھی گفتگو اس اسٹیٹس کی تھی جو چاہے تو اوپر جائے، چاہے تو نیچے آئے. اوپر جانے کے لیے بھی اس کو گیئر چاہیے، نیچے جانے کے لیے بھی گیئر چاہیے. اوپر کا گیئر روح ہے، نیچے کا گیئر بدن ہے، دونوں رکھے گا، خیر اور شر دونوں کو رکھے گا انسان کے اندر، دونوں کی سچ. انا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر کرے اوپر جائے، چاہے تو کفر کرے نیچے جائے. تو کیوں تو نے ایسا رکھا بھائی؟ فرضیہ مخلوق کا یہی تھا، مخلوق کا فرضیہ یہ تھا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ کیا ایسی کوئی مخلوق خلق کر سکتا ہے جو چاہے تو اوپر جائے، چاہے تو نیچے آئے. اچھا اگر آپ کہیں گے نہیں ہمیں دونوں طرف کی نہیں چاہیے، ایک طرف والی چاہیے، وہ علیحدہ خلق ہوئی بھی ہے. صرف نیچے والی چاہیے، وہ علیحدہ خلق ہوئی ہے. صرف اوپر والی چاہیے، وہ علیحدہ خلق ہوئی بھی ہے. البتہ صرف نیچے جانے والی مخلوق خلق نہیں ہو سکتی. کیوں؟ خدا نے مخلوقات کو زوال کے لیے خلق نہیں کیا ہے، کمال کے لیے خلق کیا ہے. لہذا خدا باؤنڈڈ ایک مخلوق خلق کرے جو صرف نیچے جائے، جو خدا کی صفت کے خلاف ہے، خدا کی ذات کے خلاف ہے. خدا کی ذات کبھی وہ مخلوق خلق نہیں کرے گی جو صرف نیچے جائے. نہیں، وہ مخلوق تو خلق کر سکتی ہے جو صرف اوپر جائے، کیونکہ وہ عطا ہے، اور عطا خدا کی ذات سے کوئی تناقض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، عطا خدا کی ذات ہے. لیکن خدا اپنی ذات سے محرومیت خلق کر دے نہیں کرے گا، یعنی ایسی مخلوق خلق کرے جو محروم ہونے پر مجبور ہو، یہ خلق نہیں کرے گا. ہاں جو اوپر جانے میں مجبور ہو وہ خلق کر دے گا، کیونکہ عطا ہے. صحیح، بس فرض یہ تھا ایک ایسی مخلوق خلق کرے جو چاہے تو اوپر جائے، چاہے تو نیچے آئے، اوپر جانے کا وسیلہ بھی دے گا، نیچے آنے کا وسیلہ بھی دے گا. اچھا اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ، جنت جہنم کیوں رکھی؟ بھائی مسئلہ یہ ہے، اگر ایک نیچے جائے وہ بھی جنت میں جائے، اور جو اوپر جائے وہ بھی جنت میں جائے، تو یہ صفت عدل کے خلاف ہے. اللہ کی صفت عدل یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جاہل ہے اور عالم ہے، جو بے عمل ہے اور با عمل ہے، جو بغض رکھتا ہے خدا کا اور جو محبت رکھتا ہے خدا سے، وہ سب ایک ہی جگہ پہنچ جائے. عدل خدا تقاضا کرتی ہے کہ نہیں، مخلوقات میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے. کس بات پہ فرق ہونا چاہیے؟ اس نے کہا تم نے اوپر جانے کی صلاحیت استعمال کی، تم اوپر گئے، میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، اور تم نے تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود نیچے جانے کا انتخاب کیا، جبکہ میں نے 10 دفعہ منع کیا تھا کہ نیچے نہیں جانا ہے. اور میں سارے مکالمے عوامی استعمال کر رہا ہوں، یہ خدا کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا ہم لوگ مسامحے میں مجبور ہیں. تو خدا کہے گا کہ چونکہ تم نے خود نیچے جانے کا ارادہ کیا جبکہ میں نے منع کیا تھا کہ نیچے نہیں جانا، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری بندگی کرنا جو سیدھا راستہ ہے، تم نے مخالفت کی. تمہیں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، انہو لکم عدو مبین. کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا وہ تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے؟ تم نے پھر بھی شیطان کی بندگی کی, اور اب جب کہ تم نے سب کچھ خراب کر دیا تو اب تمہیں خراب جگہ پہنچنا ہوگا, اور وہاں پہ جا کے کوڑنا ہوگا, وہاں پہ جا کے جلنا ہوگا, وہاں پہ جا کے مرنا ہوگا. اور باقی جو دوسرا والا ہوگا جس نے اطاعت کی, پرہیزگاری دکھائی ہے, ہماری بندگی کی ہے, اپنے کمال کے اوپر عمل کیا ہے, اس کو اس کا انعام بھی ملے گا. صحیح. اچھا ایک اور کوشچن, اے خدا تو دنیا میں اتنے امتحان کیوں لیتا ہے, دنیا میں اتنے امتحان کیوں لیتا ہے؟ اب اس کی بھی مثال عرض کروں, ہم عقائد مثال سے زیادہ آسانی سے سمجھا پاتے ہیں. وہ یہ کہ صاحب نے کلاس میں, میں ایک جگہ پہ ایگزامینیشن ہال میں گیا امتحان دینے کے لیے, وہاں پہ ایک ڈیسک رکھی ہوئی تھی, اس پہ پیپر تھے اور پین رکھے تھے کہ بھائی آپ پیپر آئے گا بھی آپ پیپر دیجئے. جیسے ہی پیپر میرے سامنے سرو ہوا, میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہاں کوئی بیڈ ہے کیا؟ مجھے بھائی بیڈ کا کیا کرنا ہے؟ تو کیا مجھے سونا ہے؟ تو پھر پوچھے کہ مثال کے طور پر یہاں اٹیچ بات ہے کیا؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ کہ نہیں مجھے نہانا ہے. اچھا سامنے والا صرف ایک جواب دے گا, صاحب یہ ہوٹل نہیں ہے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے. صحیح. اب کوئی آ کے دنیا میں کہ خدا ہے تو امتحان کیوں لیتا ہے, تو ہم سے کچھ امتحان نہ لے, تو یہ نہ کر, تو وہ نہ کر, تو وہ ہم سے صرف یہ کہے گا کہ یہ دنیا ہے, آگے کے لیے جنت رکھی, وہاں سب مل جائے گا. یہاں امتحان اناؤنس کرتا ہے. واضح سی بات, دنیا امتحان کی جگہ. یہاں تم کو بھیجا اس لیے کہ تم نے اوپر جانا اوپر جاؤ, نیچے جانا نیچے جانا. اب تم کہہ رہے امتحان کیوں لے رہا ہے؟ امتحان نہیں لے گا تو پھر دنیا میں آئے کیوں ہوں گے؟ آئے ہی اس لیے ہو, ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ دنیا دارالمحن ہے, امتحان کی جگہ ہے. اب میدان صاف ہے, اب میدان واضح ہے. یہ میدان ہے, آپ آئے یہاں پہ 60-65 سال کے لیے, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اور یہ خود امتحان کا حصہ ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس میں 60 میں سے 6 رہ گیا ہے یا 50 رہ گیا, کچھ پتہ ہی نہیں. یہ امتحان کا حصہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا, قطعاً اگلے مرحلے میں جانا ہے, قطعاً یہی دور ہے جس سے اٹھانا ہے. اور علامہ طباطبائی کا وہ قول ذہن میں رکھیے, میں ہمیشہ دہراتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے, ہم بقا کے لیے خلق ہوئے. یہاں سے کہیں, وہاں سے کہیں, وہاں سے کہیں, مٹیں گے نہیں, چلتے رہیں گے. اور سب کے لیے زیادہ راہ یہیں سے اٹھانا ہے, سب کے لیے زیادہ راہ یہیں سے اٹھانا. بس وقت ضائع نہیں کیجیے گا الٹے سیدھے کاموں کے اندر. آپ کی ایک ڈیوٹی ہے, آپ اس ڈیوٹی کے لیے یہاں پر آئے. ایسا نہ ہو کہ آپ الٹے سیدھے حرکتوں کے اندر طاقت اور دولت اور شہرت کے نشے میں اپنا وقت ضائع کر دیں اور گناہ کریں جو ہم سے کرنے کو کہا گیا. پھر کوئی کہے یہ نشہ رکھا ہی کیوں گیا؟ اس لیے کہ تم کو آزمایا جائے. طے شدہ بات ہے, آزمانے کے لیے بھیجیں گے تو آزمائے گا. ایگزامینیشن ہال ہے, وہ ہوٹل تھوڑی ہے. یہاں پہ بھیجا اسی لیے گیا کہ آزمائے. لہٰذا ہمارے پاس وہ خود کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یقیناً 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 تمہارا امتحان لیں گے ہر چیز سے, تم جس کو چاہو امتحان دیں گے, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. نہ نبی استثنا ہے نہ امام استثنا ہے, سب نے سختی گزار کر, سب نے یا اپنے کمالات کو حاصل کرنا ہے یا اپنے کمالات کو ثابت کرنا ہے, سب نے یہیں سے گزرنا ہے, کوئی استثنا نہیں. لہٰذا ہمارے پاس انتہائی نفیس روایت موجود ہے. اس انتہائی نفیس روایت نے کہا خدا نے تم کو امن دیے کہ تم پہ ظلم نہیں کرے گا, لیکن تمہیں امن نہیں دیا ہے کہ امتحان نہیں دے گا. تمہیں پناہ دی ہے کہ ظلم نہیں کرے گا, لیکن اس کی پناہ نہیں دی ہے کہ امتحان نہیں دے گا, امتحان تو لے گا. خود کہتا ہے کہ میں لوں گا, تو ڈکلیئر نہیں. بس عزیزان محترم, ہم لوگ اس قسم کے ایک مارکے کے اندر ہیں. ہمارے سامنے آسمانوں سے بڑھ کر وسعت ہے, اگر ہم اوپر جانے کا ارادہ کریں, اپنے اس گیئر کو استعمال کریں جو اوپر اڑنے کا ہے. وہ آپ کی روح ہے, اس کا راستہ تزکیہ کا. اگر نہیں کریں گے تو نیچے کا ایک گیئر ہے. اچھا یہ گاڑی ایسی آٹو پر ہے کہ اگر اوپر کا گیئر نہیں لگتا تو وہ خود بخود نیچے کا لگا ہوا ہے. یہ تقریباً ہے, یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی گاڑی چڑھائی پہ چڑھ رہی ہے, انجن بند کر دیں, رکے گی نہیں, پھر نیچے جائے گی. ये इस गाड़ी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, इस गाड़ी में एक और प्रॉब्लम है, स्टेशनरी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या मूवमेंट अपवर्ड है या मूवमेंट डाउनवर्ड है, रुकती नहीं है। आप और मैं समझ रहे हैं छुट्टी आएगी, आप हम समझते हैं आज इतवार का दिन है ना, आज कोई बात नहीं देर से उठ जाओ, इस गाड़ी में रुकना है ही नहीं, या ऊपर गए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मैं आज ऊपर तो नहीं गया हूं, तो फिर कभी जबान से कह दो कि नीचे गया हूं, ये नहीं कह सकते कि मैं वहीं खड़ा, वहीं नहीं खड़ा होता कोई, या ऊपर जाता है या नीचे आता है। अपने आप को इस खाम ख्याली में मुबतला नहीं कीजिएगा कि आज मैंने कोई तरक्की नहीं की है, नहीं, जबान से कह दो कि आज मैं नीचे गया हूं। तरक्की है या जवाल है, बीच की कोई हालत नहीं है। बीच की हालत का मतलब क्या है, अब तेरी गाड़ी खड़ी है, ना ऊपर जाती है चूंकि इंजन काम नहीं कर रहा, और ना नीचे जाती है, नहीं इंजन काम नहीं कर रहा नीचे जाएगी, बीता शुदा है। अच्छा, क्यों नीचे जाएगी, दो दुश्मनों की वजह से, इस गाड़ी के साथ दो दुश्मन लगे हुए हैं, ये इसको नीचे धकेलते हैं अगर ऊपर ना गया। दो दुश्मन कौन से हैं, एक नफ्स है और एक शैतान है, ये दो इसको नीचे घसीट लेते हैं। अगर ऊपर जाने का गियर लगा दे तो ये नफ्स इसको ऊपर लेके जाएगा, और अगर नहीं लगाया तो फिर नीचे जाएगा, तयशुदा ही नीचे जाएगा। बस जितना जल्दी जागना है जाग जाइएगा, कहीं सुनो बहुत नीचे पहुंच जाए। जो जवान हमारे वक्त जाया कर देते हैं ना बालों का, देर से जाते हैं, हसरत है इतना टाइम जाया करने के बाद क्यों जा रहे, जल्दी जाओ। मैं जवानों के ऊपर बिल्कुल जगह रख रहा हूँ, बूढ़े क्या जागते हैं सर, कितने लोग जागे, अगर सब जाग गए होते तो कौन तरक्की क्यों नहीं दिखाई नहीं देती, इसका मतलब है ज्यादातर सो रहे हैं। अच्छा, सो रहे हैं तो क्या मतलब रुके में नीचे जा रहे, जितनी देर सोएंगे मुश्किल है नीचे जाएंगे। सिर्फ एक रास्ता है, कोई को जगाता रहे ये ऊपर जाते रहे, हम आपको जगाए आप हमें जगाए, बस रास्ता ही है। इस बिरू व सा बिरू व राबितू, कुरान करीम में शायद फरमाता है सब्र करो, सब्र की तलकीन करो और एक दूसरे के साथ राबते रहो। इस बिरू व सा बिरू व राबितू, ये कानून है खुदा, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद इंतहाई बुनियादी सवाल आज हमने हल करने की कोशिश की, और इसको इतना ढेर सारा वक्त इसलिए दिया, काफी वक्त दे दिया, इसलिए दिया कि अगर इसको जल्दी जल्दी तय करते तो शायद तय नहीं कर सकते थे। इसमें मिसालों की भी बहुत जरूरत है, मिसालों के बगैर ये चीज समझ में नहीं आती। अच्छा, अब करना क्या है, ये तो सब हो गया, अगर ये न डिस्कस हो कि करना क्या है तो सब इल्मी अय्याशी है, फिर इल्म की अय्याशी है, इल्म के तोता मैंने बहाकर अपने अपने घरों को चले जाना, उसने हिलना है ना मैंने हिलना है। हम इल्मी अय्याशी के लिए नहीं आए, अपने कयामत के सवाल को बढ़ाएंगे अगर सिर्फ इल्मी अय्याशी करें। हम लोग मुश्किल में से एक मुश्किल, बहुत सारी मुश्किल है, एक ही इल्मी अय्याशी, ये क्या है, बड़ी बड़ी बातें हो ना सुनने वालों ने कुछ करना है ना बोलने वालों ने कुछ करना है, सब खत्म हो जाएगा, ये इल्म बोझ बन जाएगा। अच्छा, मुमकिन है कोई कहे कि ऐसा भी कोई इल्म है, तो फिर दुआओं में क्यों कहा खुदाया उस इल्म से महफूज फरमा जिस पर अमल नहीं होना है, ऐसा इल्म ला यनफा, ऐसा इल्म जिसने कोई नफा नहीं देना, कोई फायदा नहीं होना उसे इनका। क्यों खुदा तआला ने कहा कि कम असल हमारे या अहमद असफार, उनकी मिसाल ऐसे घरों की तरह जिनके ऊपर किताबें लगती रहती हैं, इल्म का तो बोझ दिए बैठे हैं अमल नहीं कर रहे, तो खुदा पसंद नहीं फरमाता, कहते फिर ये जानकर हो गए। खुदा ने कहा नाऊज बिल्ला हमारा मकाम इल्म होते हुए इतना बुरा ना हो जाए। आप यकीन फरमाइए जो मैं अभी तक समझ पाता हूँ, मिल्लत शिया की मुश्किल ना जानना नहीं है ना करना है, हमारी मुश्किल ना जानना नहीं है, हमारी मुश्किल ना करना है, जान जान के तो हमने ढेर लगा दिए हैं, ऐसी ऐसी किताबें पढ़े बैठे हैं जिसको पता नहीं, लोग सामने बताते हैं तो लोग बेचारे वैसे ही बेहोश हो जाते हैं कि यार ये किताब भी पढ़ ली, کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا ہے جب تک کہ عمل نہیں ہوگا. تو بتاتا ہے فرا تفسیر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اچھا بھی بہت اچھا. میں ایک دفعہ افریقہ میں ایک شہر ہے بہت مشہور ہے اس قسم کی حرکتوں کے لیے. وہاں انہوں نے کہیں عشرہ محرم کے لیے ہمیں بلایا تو ہم سے پہلے ایک صاحب گئے ہوئے تھے ہمارے دوست. وہ انہوں نے سنا تم میرے پاس آئے یا پتہ نہیں اتفاقاً کہیں ملاقات ہوئی. کہنے گے کہ تم وہاں جا رہے ہو؟ میں جاؤں. کہنے تو بتا ان کی عادت کیا ہے. کہنے کہ وہ انہوں نے بتایا پھر دوست بہت پرانے دوست ان سے کہنے کہنے کہ آپ کہیں پہلے دن آپ بیٹھیں گے مجلس سے پہلے ایک آدمی آئے گا کہے گا مولانا صاحب آپ نے علامہ قنطاطاوی کی وہ کتاب پڑھی ہے؟ اس کے صفحہ نمبر جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں پہ ایک چیز لکھی ہوئی. اچھا اب آپ نے وہ علامہ قنطاطاوی کا شاید زندگی میں نام سنا ہو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ کیا بلا ہوگا. کہیں ابھی وہ آپ کے ساتھ یہ کھیل رہا ہوگا ایک اور آئے گا علامہ صاحب آپ نے علامہ قشواوی کی وہ کتاب پڑھی ہے؟ قشواوی کون سے عالم ہے پتہ ہی نہیں تھا مجھے. کہنے وہ پانچ چھ ایسے علماء کے نام لیں گے جن کا آپ کو ذہن میں ہی نہیں ہوگا کہ بھائی انہوں نے کوئی کتاب بھی لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی. اچھا لکھی ہوگی بندگانہ خدا کوئی ہر کتاب دنیا میں پڑھی ہے ہم نے کیا دنیا کی ساری کوئی لائبریری تھوڑی حفظ کیے بیٹھے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ آئے گا وہ کہے گا جلد نمبر فلاں سفر نمبر فلاں پہ ایسے لیں جیسے اس کو ساری رٹی ہوئی ہے ساری کتاب. کہنے کہ پانچ چھ بندے آ کر آپ کا پتا پانی کر دیں گے اس کے بعد دس دن تک آپ سے کھیلیں گے اور آپ پسینے بہا رہے ہوں گے کہ یار یہاں تو اتنے پرمٹ لوگ بیٹھے. کہ آپ وہاں جا رہے ہیں یہ ہوتا ہے وہاں پہ. کہ بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں گورگا کوشتن روزے اول پھر ہم بھی بتائیں گے پہلے ہی نہیں کہ ان کو کرنا کیا ہے. اچھا یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ یہ سب علمی ہے یش اس میں عمل نہیں ہے. سب کھیل رہے ہیں دوسرے کے ساتھ. یہ اس لیے ازاداری ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے علم کی دھاک بٹھاؤں اور آپ اپنے علم کی دھاک بٹھائیں میرے سامنے کھیل رہے ہیں ازداری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بھائی. یہ سید الشہداء کا فرش عزا ہے یہاں پہ انسان سازی کا کارخانہ ہے. یہ انسان سازی کا کارخانہ یہاں پہ انسان بننے ہیں. یہاں پہ نمائشیں نہیں ہونی ہیں. یہاں پر ایک دوسرے کی نفس پرستیاں نہیں ہونی ہیں. نفس کی تسکینیں نہیں ہونی ہیں. یہاں پہ صرف سید الشہداء کے نام پہ انسانوں کو انسان بننا. اگر وہ بنیں گے تو ہدف پورا ہوگا اور اگر وہ نہیں بن رہے پھر باقی سب پہ دکھاوا رہ جائے گا. اصل ہدف وہ ہے. تو اب کرنا کیا ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو اوپر جاتے ہیں جو نیچے آتے ہیں ان میں کی پوائنٹ کیا ہے؟ کون سے لوگ اوپر جاتے ہیں کون سے لوگ نیچے آتے ہیں؟ ایک کی ورڈ چاہیے آپ کو. ایک کوئی پاسورڈ ہے یہاں پر. جس کے پاس وہ پاسورڈ آ جاتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے وہ اوپر جاتا ہے. جس کے پاس وہ پاسورڈ نہیں ہے وہ نیچے جاتا ہے. وہ پاسورڈ کیا ہے؟ ایک جملے میں بولوں وقت ختم ہو گیا کل اس کی تشریح کریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول. بس جس کے پاس کنٹرول ہے وہ اوپر جائے گا. جس کے پاس اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے وہ نیچے جائے گا. اچھا آپ نے ایک آدمی سے کہو بھائی فجر کی نماز پڑھ لو. کہتا ہے مولانا اٹھا نہیں جاتا ہم سے. اس کا مطلب تم یہ کہہ رہے ہو مجھے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. اس کا مطلب ہے قطعاً تم نے نیچے جانا ہے. تم نے اوپر نہیں آنا ہے. تو اوپر والے ہو ہی نہیں سکتے. ایک آدمی سے کہ فلاں کام مثلا میں اپنے آپ سے کہو بھائی زیدی صاحب 27 سال ہو گئے طالب علم بنے یہ کام کرو. میں اپنے نفس کہہ رہے کہ میں نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے تم دس بردار ہو گئے. تم نے اوپر نہیں جانا اس کا. کیوں کہا تم نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے ہو تو خدا نے رکھا ہی کیوں؟ کر خدا نہیں جانتا تھا کہ ایک سست انسان آئے گا 1400 سال کے بعد وہ کہے گا کہ میں نہیں کر سکتا. یہ جو خدا نے رکھا ہے اس کا مطلب ہے تمہارا یہ جواب صحیح جواب نہیں ہے. خدا علیم ہے وہ خبیر ہے. اس کا نظام کامل ہے. اس نے سب کے لیے رکھا ہے تمہارے لیے بھی رکھا. اگر میں نہیں کر سکتا خدا کیوں رکھا تو خدا نے بتایا. جیسے ہی کوئی انسان کنٹرول کو لوز کرے گا صرف ایک راستہ ہے نیچے جائے. اور جتنا آپ کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں گے لباس میں ظاہر میں گفتگو میں اخلاق میں آداب میں عبادات میں طور طریقوں میں جتنا کنٹرول امپلیمنٹ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے کنٹرول کی کمزوری نظر آتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے یقین فرمائیے بہت ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف اہمیت اس بات کی ہے اس کا مطلب ہے تمہیں کنٹرول نہیں. صرف میں نہیں کہہ رہا ہے صاحب لیکن اسلام چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بعض اوقات اصرار کرتا ہے. ये करो ये करो ये करो, तो बाद आदमी कहते हैं भाई इसको मेरे इस चीज से क्या सरोकार है इस्लाम को, सरोकार बस इतना ही कंट्रोल चाहता है, तुम कंट्रोल दिखाओ ना। अच्छा आप मतलब आप खुद सोचें, रोजा रखेंगे आज कहते हैं आज इफ्तार 5:10 पे होगा, अच्छा मैं 5:09 पे करूँ तो क्या बातें है, कफारा भी देना पड़ेगा, 1 मिनट से क्या फर्क पड़ता है, यही वो कंट्रोल का टेस्ट है। उसने बंदे बनाने नाफरमान नहीं बनाने, कहता तुम मेरे बंदे हो मुझे 5:10 पे चाहिए, 9 पे नहीं चाहिए, 9 पे करोगे गुनाह हो गया। आप कहें भाई मैंने सारा वक्त गुजार लिया 1 मिनट इधर उधर क्यों, कहते 1 सेकंड की खबर नहीं, क्यों तुमने नाफरमान बनना है ताबेदार बनना है। अब कोई कहता है मैं दाढ़ी में रखूंगा, कोई कहता है मैं म्यूजिक सुनूंगा, कोई कहता है मैं फाशा देखूंगा, भाई तुम बंदे बनना है नाफरमान बनना है, बंदे बनना है बंदे बनो। बंदा ये नहीं कहता मैं नहीं करूंगा, बंदा सिर्फ ये कहता है मौला तुझे क्या चाहिए। अच्छा आप कहेंगे मेरे पास कंट्रोल नहीं, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता मिसाल के तौर पर, जैसे लोग कहते हैं, अब उनको लाख लोग समझा रहे होते हैं भाई लोगों ने छोड़ा है क्यों नहीं छोड़ सकते, कहते मैं नहीं छोड़ सकता, इसका मतलब है तुम इस रास्ते की एक खड़ी नहीं है, कहीं और जाओ, इस रास्ते में कंट्रोल चाहिए, जिसके पास जितना कंट्रोल है वो आगे जाएगा, और इस खातिर जितने भी आपके पास उरफा हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर इस फील्ड में महारतें हासिल की हैं, ये कंट्रोल के चैंपियंस हैं, इतनी सी बात पे भी अपने आप को कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देंगे, कोई छोटे सा छोटा नुकता हुआ उसके ऊपर भी कंट्रोल दिखाएगा, और हमेशा कैलकुलेशन करते रहेंगे खुदा का हुक्म इस वक्त क्या है, मर्जी नहीं दिखानी जो खुदा ने कहा वो कर, मोतकिद हैं कि खुदा का निजाम बेहतरीन निजाम है, हमें कभी नुकसान नहीं होगा, और सब अहले बैत से सीखा, हर एक ने दुनिया में जो कमाल सीखा है अहले बैत से सीखा, शायद अभी आप वहां भी कह रहे हो और ना मानते हो, बस आप कहेंगे MIT यूनिवर्सिटी जो पढ़ा रही है वो उसने अहले बैत से नहीं सीखा होगा, मैं कसम खा रहा हूँ वो भी पीछे जाके अहले बैत से सीखा, आप नहीं मानेंगे अभी कोई बात नहीं। खुद मौला ने फरमाया शर्रहु अम गर्रहु लन तजदु इल्मन नाफ़िअन इल्ला इंदना, फरमाया मशरिक में जाओ या मग़रिब में जाओ मुफीद इल्म हमारे सिवा कहीं नहीं मिलेगा, मुफीद इल्म हमारे पास। अब आप जाएं MIT में चले जाएं, आप येल में चले जाएं, कैम्ब्रिज में जाएं, ऑक्सफोर्ड में जाएं, मुफीद इल्म दरे अहले बैत पर है, किसी ने उनसे लेकर अपने नाम पे लिख लिया और ये एक अलग मसला है, एंड में जाकर वहीं से। अब मैंने दावा कर दिया आपके सामने, शायद बहुत सारे लोग ना माने कि नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं अभी अभी जाने दो ऐसे, अभी चलाओ ऐसे, फिर देखते हैं आगे जाके कि असल में क्या होता है, ये मुफीद इल्म दे रहे हैं या धोखेबाजी कर रहे हैं, बाद में पता चलेगा कि ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं, कितना मुफीद है कितना मुजर है। आज हम समझ रहे हैं कि मुफीद है, कल आके खोलेंगी कुछ ना कुछ तो, कभी तो वक्त आएगा इंशाअल्लाह। ये है हम सब ने अहले बैत से सीखना है, साहिबान सब्र ने अहले बैत से सब्र सीखा, जिनको कंट्रोल उन्होंने अहले बैत से कंट्रोल सीखा, उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया ये करो इस तरह से कमाल मिलते हैं, कमाल नसीब हुए, लोग उन रास्तों पर चले, उन रास्तों को सिखाते हैं, 300-400 साल 400-500 साल से सिलसिले चल रहे हैं वहां पर, असाज़ा अपने शागिर्दों की तरबियत देते हैं, शागिर्द अपने शागिर्दों की तरबियत देते हैं, सबके साथ नॉन चीजें, कोई चीज अननोन नहीं है, हिडन नहीं है कोई चीज, और ये जमाना तो आश्कार होने का जमाना है, ये जमाना बहुत खूबसूरत जमाना है, यहाँ इधर जा नसरुल्लाह वल फतह, कभी जमाना होता है नुसरत खुदा आती है फतह नहीं आती, कभी जमाना आता है नुसरत खुदा भी आती है फतह भी आती है, ये वो जमाना लगता है जिसमें नुसरत खुदा भी आती है और फतह मुबीन भी आती है। अब फतह मुबीन का दौर लगता है, चीजों में फतह आ रही है, इसको हम उर्दू में फतह कहते हैं। बहुत खूबसूरत था वो वक्त जब इसराइल ने हिजबुल्लाह पे हमला किया, हम चौथे या पांचवें दिन सैयद हसन नसरुल्लाह ने तकरीर की और उसमें कहा कि अब हम इन सहयोगियों को बताएंगे कि हुसैन के मानने वाले कैसे जंग लड़ते हैं, अब हम बताएंगे हुसैन के मानने वाले कैसे जंग लड़ते हैं। ये फतह मुबीन का दौर है जहां पर हम खो کھل کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے دشمن سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور لڑ کے دکھائیں گے، اب کسی میں ہرانے کی طاقت ہے تو آئے نہ وقت ہے، یہ فتح مبین ہے، کھلی آشکار فتح، سب اعلان کر کے کہہ رہے ہیں ہاں ہم یہ کریں گے، اچھا اعلان کر کے کہہ رہے ہیں ہم سید الشہداء کے نام بھی کریں گے، ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، اور وہ اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں یہودی بھی ہیں، جہاں عیسائی بھی ہیں، جہاں اہل سنت بھی ہیں، عیسائیوں کی دسیوں فرقے ہیں، یہودیوں کی دسیوں فرقے، مسلمانوں کی دسیوں فرقے، ان کے درمیان کھڑے ہو کر علنا کہہ رہے ہیں ہم لبنان کے رہنے والے، ہم اہل بیت کے ماننے والے شیعہ ہیں، پوری طاقت کے ساتھ کہتے ہیں ہاں ہم شیعہ ہیں، ہم ولایت فقیہ کے معتقد ہیں، کوئی الزام نہیں لگاتا کہ تم جاسوس ہو، کوئی الزام نہیں لگاتا کہ تم نے پیسہ لیا، کوئی الزام نہیں لگا سکتا، کیوں کیسے کیا انہوں نے اس کام، ہمارا یہ عالم ہے ہم ہلتے ہیں، ہم پر دس الزام لگتے ہیں اور ہم دب جاتے ہیں، اس کا مطلب ہم کوئی کمی کر رہے ہیں، وہ بھی تو اس میدان میں کھڑے ہیں، اور پوری طاقت کے ساتھ کہتے ہیں ہم سید الشہداء کے ماننے والے، اور ہم بعض اوقات سوچتے ہیں نہیں کچھ چھپائیں، نہیں مت کچھ چھپاؤ، طریقہ کار ہے کام کرنے کا، اس طریقہ کار کو دیکھیے کیا طریقہ کار ہے، کوئی کمی نقص ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں، ورنہ اس بات کے اعلان میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، ہاں مشکل اس عنوان سے آئے گی کہ پھر دشمن ہوں گے اور دشمنی بھی کریں گے، یہ تو ہم وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی دشمن دشمنی کرتا ہے، لیکن خدا نصرت کرتا ہے، خدا نصرت کرتا ہے، آپ سید الشہداء کے نام پہ پڑھیں، آپ مخلص ہوں، اپنے ذاتی غرض کو نہ دیکھیں، ذاتی مفادات کو مت دیکھیں، صرف یہ دیکھیں مکتب اہل بیت کی خدمت اس وقت کیا ہے، مت سوچیں میری فلاں پوسٹ کیا ہے، میں کس پوسٹ کے ساتھ آگے بڑھوں گا، کیا کیا مقامات حاصل کروں گی، سب بھول جائے، 60 سال کی زندگی اس کھیل کود کے لیے نہیں ہے، یہ کمانے کی جگہ ہے، وہ کمائیں جو واقعی کمانا ہے، اور پھر میں بار بار عرض کروں گا سید الشہداء کے نام پر سب کچھ، کیوں خدا سید الشہداء کے نام پہ نہ دیں، خدا نے متعلق معجزے کرنا شروع کر دیا، جو بھی شخص سید الشہداء سے وابستہ معجزوں کو دیکھے وہ فوراً ایک بات کو سمجھ جائے گا، خدا چاہتا ہے کہ حسین کا نام زندہ رہے، قطعاً بھائی جیسے آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں خدا کیا چاہتا ہے، جیسے آپ انسان کے وجود کو دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں خدا یہ چاہتا ہے، جیسے ہی سید الشہداء کے چند معجزوں کو دیکھتے ہیں، مثلاً جو معجزہ ہم سب کے سامنے یہ کہ خدا نے سید الشہداء کی مٹی کو خاک شفا بنایا، جیسے ہی کوئی اس معجزے کو دیکھے فوراً سمجھ جائے گا خدا چاہتا ہے ساری انسانیت کے دل پہ یا حسین چمکے، خدا چاہتا ہے سب کے دلوں تک یا حسین پہنچ جائے، یہ خدا چاہتا ہے، کیوں اگر نہ چاہتا ہوتا تو پوری انسانیت کے لیے حتیٰ کافروں کے لیے بھی اس مٹی کو خاک شفا نہ بناتا، کہتا صرف مومن کو شفا دوں گا، نہیں دوں گا کسی اور کو شفا، یہ کہ اس نے کہا کہ نہیں یہ خاک شفا ہے علی الاطلاق سب کے لیے شفا ہے، اس کے اندر اس کا مطلب یہ کیا چاہتا ہے، چاہتا ہے سب کو سید الشہداء کی معرفت نصیب ہو، ارادہ خدا اس کے اوپر قائم ہے، اور ابھی اگر کسی کو نہیں سمجھنے آتا تو چاہے عاشور کے دن دیکھیں لوگ کیسے دیوانوں کی طرح سید الشہداء کی روشنی گرد گھوم رہے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ سید الشہداء کی روشنی، اور پہلی دفعہ جب صدام حسین ہٹا اور لوگ پہنچے تو تقریباً 35 سال کے بعد پہنچے تھے، 6 لوگ کے دن پوری عراق سے لوگ جمع ہوتے تھے، اور یہ لعین صدام حسین اس نے 6 لوگ کے دن ممانعت کر دی تھی، نہیں آنے دیتا تھا، اور وہاں دستور تھا کس کی آگے پہنچتے تھے، وہ جو بیوی واپس آئی تھی وہاں پہنچی تھی، اور جابر بن عبداللہ انصاری اور بیوی کا سامنا ہوا، اس کی یاد میں پورے عراق سے 6 لوگ کے دن لوگ پہنچتے تھے سید الشہداء کی زیارت، عطیہ کوفی کے ساتھ جابر بن عبداللہ پہنچے تھے، اس کی یاد میں پہنچتے تھے، اس نے سب کے دروازے بند کر دیے، قتل کیا، یہ کیا، وہ کیا، لوگوں کو منع کیا، لوگ پھر بھی پہنچتے تھے، جب یہ ختم ہو گیا، مر مٹا، اس کا اقتدار ٹوٹ گیا، اور پہلا سال آزاد ہوا کہ جب لوگ پھر پہنچیں 30-35 سال کے بعد پہلی دفعہ پہنچنے کی اجازت ملی، اس سال ایک خاص نعرہ لگا، خاص نعرہ لگا اور سر یہ نعرہ لگا، دیکھ سکتا ہوں تو مر گیا حسین زندہ، تو مر گیا حسین زندہ، سید الشہداء کا نام زندہ، سید الشہداء کا نام زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے۔ اچھا یہ کیوں زندہ ہے؟ آپ ہمیشہ اس بات پہ معتقد رہیے گا، اگر آپ سید الشہداء سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا سید الشہداء آپ کو نہ چاہتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں محبت ایک طرف سے نہیں ہے، محبت دو طرف سے۔ آپ نے سید الشہداء کے نام پہ کوئی سختی اٹھائی ہے، قطعاً سید الشہداء احسان نہیں رکھیں گے، آپ کو جزا دیں گے۔ آپ کو دنیا میں چاہیے، دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں چاہیے، آخرت میں دیں گے، قبر میں چاہیے، قبر میں دیں گے، جہاں آپ مانگیں گے اس سے زیادہ دیں گے۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا، زوار آپ بتاتے تھے کہ ہم زیارت کر کے گھر پہنچے، کھانا ہی نہیں تھا، کبھی کوئی کھانا نہیں ملا، تو مثال کے طور پر کسی نے کہا مولا آپ کی زیارت پہ بھی آئے، کھانا بھی نہیں ملا، فوراً دروازہ گھر کے لائے، یہ لوگ کھانا سامنے، ہم بھوکا تھوڑی چھوڑے گا صحیح پوچھو۔ میں مسائل کے طور پہ واقعہ سناتا ہوں، مجھے بات چیتوں سے واقعہ ہمت بنتی۔ ابھی جب کراچی میں دھرنا ہوا تو میں نے وہاں پہ بھی یہ مسائل سنا، ہم 12 بجے تک 35,000 سے زیادہ لوگ تھے ہمارے پاس، 12 بجے تک 35,000 سے زیادہ لوگ تھے، اور جو لوگ تھے وہ زیادہ سے بہت زیادہ ایسے تھے جو دوپہر 1 بجے سے چلنا شروع ہو رہے تھے، 12 گھنٹے کم سے کم ہو چکے تھے ان کو گھروں سے نکلے ہوئے، اور اس مارکیٹ کے اندر شریک ہوئے ہوئے، شاید دوپہر کا کھانا بھی نہ کھا رہا ہو بیچارے۔ چلتے 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 وہ گورنر ہاؤس تک پہنچے، رات کے 12 بجے سے زیادہ بج چکے تھے۔ اس وقت کچھ نیوز میڈیا نے بتایا کہ 35,000 سے زیادہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد انہوں نے کاؤنٹ بتانا بند کر دیا۔ یقین فرمائیے ایک منٹ کے لیے بھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، ایک منٹ کے لیے بھی کسی نے نہیں سوچا، کسی نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا کہ بھئی یہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے۔ تقریباً سب کے دماغ کے پیچھے ایک بات تھی کہ حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں، نہ بھوکے رہیں گے نہ پیاسے رہیں گے، ان کو ملے گا جب تک امام حسین کے نام پر ہیں۔ کیوں آپ کو یاد نہیں ہے سید الشہداء نے بنی اسد سے وعدہ لیا تھا، جب مولا کربلا کی زمین پر آئے تھے بنی اسد سے 3 وعدے لیے تھے، کہا تھا اے بنی اسد ہمارے لاشیں بے گور قبر پر ہوں گے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ جب سید الشہداء شہید ہو گئے، بنی اسد ڈر رہے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد بدلہ لے گا، تو بنی اسد کی عورتوں نے کہا تھا تم لوگ نہیں دفناؤ گے تو ہم جائیں گے دفنائیں گے۔ سید الشہداء نے دوسرا وعدہ کیا تھا بنی اسد سے، کہا تھا بنی اسد یہاں ہماری قبریں بنیں گی، ہماری قبروں پہ حال نہیں چلانا، ہماری قبروں کو نشانہ اٹھا کے رکھنا۔ بنی اسد نے لاشیں بھی دفنائے، بنی اسد نے قبروں کے نشان بھی باقی رکھے، اور تیسرا وعدہ سید الشہداء نے میرے اور آپ پیسوں کے لیے کیا تھا، کہا تھا بنی اسد ہمارا ظاہر ہے 3 دن تک کھانا پانی دینا، میرا ظاہر کو کھا جانا چاہیے، میرا ظاہر پیاسا نہیں جانا چاہیے۔ سید الشہداء نے اعلان تو کربلا کا کیا لیکن دنیا کی ہر خطے میں شامل کر لیا، کہا دنیا میں جہاں کہیں میرا ظاہر ہوگا میرا نام لینے والا ہوگا اس کو میں گراؤں گا، میں گراؤں گا۔ ایک آپ جیسے ہدایت کے چاہنے والے کربلا میں ڈیبیوٹ ہوئے عراق کے اندر، پاکستانی امبیسی کی طرف سے، پاکستانی امبیسی کی طرف سے صدام حسین کے زمانے میں ریکروٹ ہوئے، وہ آرمی آفیسر تھے، کہنے کے کہ میں کربلا کی زیارت کر کے باہر نکل رہا تھا ظہر کی نماز پڑھ کے، ایک خاتون مجھے ملی اور ان خاتون نے مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تمہیں لکھنا پڑھنا آتا تو میرے لیے خط لکھ دو، آپ کو کہیں اکڑنا ہو نا کہیں اور اکڑ لیجیے گا، فرش ازا تو مت کریے، فرش ازا تو غرور مت دکھائیے، آپ کہیں گے چیمپئن ہوں گے باہر کے چیمپئن ہیں، یہاں آئے تو بس حقیقی بن کے آئیے، یہ سید الشہداء کی جگہ ہے، یہاں پہ سب کو چھوٹا بن کے آنا چاہیے۔ یہ بہت بہت عقل مند تھے، یہ بہت کچھ تھے اور جب اس عورت نے مجھے درخواست کی تو انہوں نے نہیں سوچا کہ میں کیا ہوں, فوراً کہا ماں جی میں لکھ دوں گا. کہا میرے پاس کاغذ قلم نہیں ہے ابھی, ابھی اگر آپ کل آ جائیں تو میں ضرور لکھ دوں گا. نہیں کہا کہ میں نہیں لکھوں گا, کہا میں لکھوں گا, کل آ جائے میں لکھ دوں گا, کل کاغذ قلم میں خود لے کر آؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے تم کل آؤ. کہنے کے میں اگلے دن کاغذ قلم لے کر گیا. نماز کے بعد میں نے انتظار کیا, وہ خاتون پھر آئی اور ان خاتون کو دیکھا, انہوں نے خط لکھوایا, تھوڑا انہوں نے کہا تھوڑا انہوں نے لکھا, خط پورا ہو گیا, لفافے میں ڈالا گیا اور خط جو ہے وہ بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا, ایڈریس لکھ دیا گیا. تو کہنے کے خط کے مضمون سے یوں سمجھ میں آیا کہ یہ کافی مدت سے یہاں پر ہیں, کافی مدت سے. تو کہنے کے میں نے خط لکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ ماں جی کتنے عرصے سے ہیں آپ یہاں پر, تو مجھے یاد نہیں آتا انہوں نے کیا عدد بتایا تھا, لیکن بارہ بیس بائیس سال سے زیادہ تھا. کہو کہ میں اتنے سالوں سے یہاں پر. تو انہوں نے کہا تعجب کی بات ہے, آپ کا کوئی بھائی کوئی بیٹا شوہر کوئی ساتھ ہوگا مرد آپ کے؟ تو اس نے کہا نہیں کوئی ساتھ نہیں میرے, میں اکیلی یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ کماتی بھی نہیں ہیں اور آپ اکیلی یہاں پر ہیں تو آپ سوتی کہاں پر ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ جو صحن کا دروازہ کھولتا ہے, میں نے اس سے بات کر لی, جب یہ دروازہ بند کرنے لگتا ہے تو ہم پیچھے جا کے سو جاتے ہیں, یہ دروازہ کھولنے لگتا ہے تو میں اٹھتی ہوں پھر زیارت کے لیے چلی جاتی ہوں. تو خود مجھ سے کہہ رہے تھے, کہنے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا میرے دماغ میں آئے. میں نے اس سے پوچھا کہ ماں جی جب کوئی کماتا بھی نہیں ہے کوئی مرد بھی ساتھ نہیں ہے آپ کھاتی بھی نہیں کہاں سے ہیں؟ اس عورت نے ایک جملہ بولا, واللہ ایمان عجیب ایمان اس عورت کا, میں کہتا ہوں قربان ہوں اہل بیت کے ایسے عجیب چاہنے والوں پر. اس عورت نے ایک جملہ بولا, کہنے کہ بیٹا یہ خود بھوکا پیاسا مر گیا, اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا. اب جو کربلا پہ آتا ہے تو اس کا بہمان ہوتا ہے, چاہے بھوکا آیا تو یہ کھانے دیتا ہے, پاس سے پیاسا آتا ہے پھر پانی دے دیتا ہے, کہ سید شہدا کو دے رہے تو آپ یہاں سے بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے مولا تو عید الشہدا ہم بھی بھوکے ہیں آپ کے لطف کے, ہم بھی کیا سے آپ کی عنایت کے. محمد محمد کا اس قلب